أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے جس میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں. اور پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ دہر کا یا یوں کہا جائے کہ سورہ انسان کا تعارف پیش کیا تھا, اور آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام اور گفتگو کا آغاز کریں, چاہتے ہیں کہ اس سورے کی چند ابتدائی آیات اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
بنام خدائے رحمان و رحیم. کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں, پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی, خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرہ. ہم نے کفار کے لیے زنجیریں اور توق اور بھٹکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. نیکی کے مرتبے پر فائز لوگ ایسا مشروب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور خود اسے جیسے چاہیں جاری کر دیں گے. جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ ان سے کہتے ہیں, ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
جی ناظرین, آپ نے قرآن مجید کے انتہائی خوبصورت اور روحانی کلام سے استفادہ کیا, اور پروگرام کا آغاز بھی ہو چکا ہے. یہ وہ کلام ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا, اور یقیناً اس کی آیات انسان کی روح کو تازگی بخشتی ہیں. ناظرین پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن اگر پروگرام کے دوران آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں زندہ صورت میں, لائیو صورت میں, تو ہمارے نمبرز نوٹ فرما لیجئے. پہلا نمبر ہے، اگرچہ بہت سارے ناظرین کے پاس یہ نمبر موجود ہیں، لیکن جو ناظرین آج ہمارے ساتھ شامل حال ہوئے ہیں ان کے لیے نمبرز ہیں 0098251-290-2620، یہ پہلا نمبر ہے. اور دوسرا نمبر نوٹ فرما لیں 0098251-291-3740. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کیجیے، ای میل نمبر نوٹ کر لیجیے، ای میل ہے urdu@sahar.tv.ir. اس کے علاوہ ہمارے مختلف اردو کے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. تو ناظرین آئیے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. سورہ حل عطا یا سورہ دہر یا سورہ انسان بھی اس سورہ کو کہا جاتا ہے، اس پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اسٹوڈیو میں سحر کے.
شکریہ.
اور ہماری گفتگو قبلہ پچھلے ہفتے بالکل اس مقام پہ آ کے ختم ہوئی اور ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا کہ جب آپ اس سورے کا شان نزول بیان کر رہے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی مقدمے کے ہم اس بحث میں اور اس گفتگو میں چلے جائیں کہ جہاں سے ہماری گفتگو منقطع ہوئی تھی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصر ومعین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین.
اللہم صلی.
جہاں تک سورہ انسان اور سورہ حل عطا کے شان نزول کا تعلق ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک روایت جو جناب ابن عباس سے مروی ہے اس کو میں نقل کروں. جناب ابن عباس وہ ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے ایک مفسر اسلام کے عنوان سے معروف ہیں اور ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس سورہ کو مدنی بتایا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا ہے. اس لیے کہ جو آپ نے ایک فہرست بنائی ہے اور کہ جس میں مکی اور مدنی سوروں کا ذکر کیا ہے، اس میں اس سورہ کو مدنی سوروں میں رکھا ہے.
چونکہ آپ نے پچھلے پروگرام میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس سورہ کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین میں کہ یہ سورہ مدنی ہے یا مکی. البتہ آپ نے فرمایا کہ اکثر جو مفسرین ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، اور بعض ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ مکی سورہ.
جی، البتہ بہت سے دلیلیں ہیں اس کے مدینے میں نازل ہونے کی. انشاءاللہ اگر اس کو مربوط مگر بات آئی تو میں انشاءاللہ جس کے درمیان گفتگو کے درمیان اس طرح اشارہ کروں گا. جہاں تک شان نزول کا سوال ہے تو جناب ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام جی بیمار ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کرام کے ہمراہ جو ہے وہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. عیادت کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات وہ مریض تھے، ان کے احوال پرسی کرتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے ابو الحسن، کیا بہتر نہیں ہے کہ ان کی شفا کے لیے کوئی نظر مان لو؟ تو آپ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر 3 روزے کی جو ہے وہ نظر مانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ نظر ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، شرعی اس کا صیغہ ہوتا ہے، اور اس کے پورے ہونے کی صورت میں وہ جو نظر انسان مانتا ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے 3 روزے کی نظر مانی کہ ان کو اگر شفا مل گئی تو ہم لوگ 3 روزے رکھیں گے.
قبلہ یہاں پہ ایک منٹ کے لیے میں روک کے آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے نظر مانے، نظر کرے یا منت، منت بھی شاید وہی چیز
نظر ہے جی،
تو اس کا ادا کرنا پھر واجب ہے اس کو، اس نظر کو پورا کرنا؟
اور شرعی طریقے سے اگر نظر مانی گئی ہے کہ مثلا میں فلاں اگر کام میرا ہو گیا تو میں جو ہوں مثال طور پر روزے رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا، مثال اس طرح سے کہے کہ میرے ذمے اللہ کے لیے ہے، اس طرح سے ادا کرے میرے ذمے اللہ کے لیے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا فلاں مریض کو شفا ملے،
میرے ذمے اللہ کے لیے 3 روزے ہیں مثلا،
تو صورت میں میں 3 روزے رکھوں گا. تو اس نظر کے پوری ہو جانے، اس کام کے پورا ہو جانے کی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ نظر کو پورا کرے، یا جو اور بھی کوئی نظر مانی، غریب کی مدد کروں گا، جو بھی جس چیز کی نظر مانی واجب ہو جاتا ہے، جی. نماز کی نظر مانی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ ادا کرے.
قبلہ یہ نظر جو مانی جاتی بہت ہی، چونکہ اب یہ بریکٹ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم کلیئر کرتے ہوئے چلیں، بات آگے بڑھے، اور چونکہ بات چل رہی ہے سورۃ دہر اور شان نزول کے حوالے سے اس کے، کہ نظر کن چیزوں کے لیے یا کن کاموں کے لیے مانی جا سکتی ہے، منت مانی جا سکتی ہے، مباح کام ہے یا مستحب کام ہے یا واجب کام ہے، یا ممکن ہے مکروہ اور خدا نہ خواستہ کچھ غیر شرعی کاموں کے لیے بھی انسان نظر یا منت مان سکتا ہے؟
مباح اور جو جائز امور ہیں ان کے لیے مباح امور ہیں، اور مستحب امور ہیں ان کے لیے مانی جا سکتی ہے، اور حرام ہے، مکروہ ہے، ایسے امور کے لیے نظر جو ہے وہ نہیں ہے ایسی چیزوں کے لیے.
صحیح.
تو خیر میں عرض کر رہا تھا، بیچ میں گفتگو آ گئی نظر کی، انہوں نے تین روزے کی نظر مانی، اور اس کے بعد جو ہے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر،
کہنے کے مطابق. البتہ یہ عرض کر دوں کہ نظر کے سلسلے میں اس کی تفصیل جو ہے وہ تہذیب المسائل جیسی کتابوں میں موجود ہے، اس کے ناظرین جو ہے رجع کر سکتے ہیں اور رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا اس کا طریقہ ہے، کس طرح سے نظر پوری نہ ہونے کی صورت میں کیا کفارہ دینا، وہ سارے اس میں تفصیلات موجود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے نظر مانی اور تین روزے ان لوگوں نے جو ہے رکھنا شروع کیے. ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام دونوں نے جو ہے وہ علیہ السلام دونوں نے جو ہے وہ روزے رکھے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام انہوں نے بھی روزے رکھے، جناب فضہ نے بھی جو ہے وہ روزے رکھے، اور روزے اس طرح سے رکھے کہ گھر میں جو ہے وہ تین ساجوں کا انتظام کیا حضرت علی علیہ السلام نے، اور روزانہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ ایک سا کی روٹی پکے گی، تقریباً تین کلو ہوتا ہے ایک سا، اور روٹی پکے گی. اب جو ہے روٹی جو ہے وہ پہلے دن جب انہوں نے افطار کرنا چاہا تو ملتا ہے کہ جیسے ہی وہ افطار کے لیے بیٹھے فوراً ایک مسکین آیا، ایک فقیر آیا، اس نے اس طرح سے سلام کیا، پہلے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم سب پر ہمارا میرا سلام ہو، میں بھوکھا ہوں، مجھے کھانا دے دو، اللہ تمہیں بہش کے کھانے عطا کرے. یعنی یہ وہ سلام ہے کہ جو حضور در اہل بیت علیہ السلام پہ آ کے کیا کرتے تھے، وہی روش اس نے بھی اپنائی، وہ
مسکین نے آ کے.
جی، تو انہوں نے سب نے جو ہے، ایک نے پہلے دی، دوسرے نے، سب نے اپنے آگے کی روٹیاں اس کو اس کے حوالے کر دی، وہ پانی سے افطار کر کے یعنی روزہ افطار کر لیا.
اللہ،
دوسرا دن آتا ہے، دوسرے دن اسی طرح جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر جو ہے وہ ایک یتیم آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، تو سب اسی طرح اثار کرتے ہیں، سب جو ہے وہ اپنی روٹیاں.
اچھا، اس نے آ کے بتایا ہوگا کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں،
میں یتیم ہوں. تیسرا دن اسی طرح سے جب آیا اور وہ افطار کے لیے بیٹھے، تو ایک اسیر آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے. میں یہیں پہ عرض کر دوں بریکٹ میں کہ خود اسیر کا ہونا اور دروازے پہ آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، کیونکہ مکے میں تو اسیر نہیں تھے. مدینے میں جب آئے تب جنگیں شروع ہوئیں، اس کے بعد اسیروں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا. اسیر پہلے اس طرح سے نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی قید خانہ ہوتا تھا، نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیے جاتے تھے کہ ان کو تم سنبھالو، ان کو تم دیکھو. وہ جاتے تھے، کھانا ایک دوسرے سے لے کے مانگ کے کھاتے تھے. تو خود یہ اسیر کا آنا، سوال کرنا، ایک
اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ مدینے
میں نازل ہوا. مکے میں اسیر کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ اسیر رہے ہوں،
یعنی مسلمانوں نے وہاں کسی کو اسیر نہیں کیا.
جی، جنگ ہی نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کا واقعی نہیں پیش آیا. اچھا، اب کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اسیر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، تو انہوں نے اپنی روٹیاں دے دی اور پانی سے افطار کر لیا. اب ظاہر سے بات، تین دن تک پانی سے افطار، اچھے اچھے کی حالت جو ہے، جوان کی حالت خراب ہو جاتی، چچائی کی بچے ہوں، تو اس موقع پر جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو جو ہے لیا ساتھ میں، لے کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہے اور بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ نڈھال ہیں یہ، تو پوچھا تو کہا کہ ایسے ایسے ہمیں نظر مانی تھی اور ایسا ہوا، تو وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ گھر پہ تشریف لائے آپ کے، اور جب آئے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوئی عبادت کر رہی ہیں، اور بھوک سے ان کا بھی برا حال ہے، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ پیٹ پیٹ سے چپکا ہوا ہے روایت میں جو ہے، اور آنکھیں اندر کی طرف تھوڑا سا جو ہے دھسی ہوئی ہیں، اس طرح سے تعبیر ہے. تو وہ یہ حالت دیکھ کے جب حضور کو بہت ہی رنج ہوا، اور انہوں نے کہا پروردگارہ، کیا میرے اہل بیت بھوک کے عالم میں مر جائیں گے، مطلب اس طرح سے انہوں نے کہا. تو ملتا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ حلاتہ لیجیے، اللہ نے آپ کو حلاتہ دیا ہے اور اللہ ایسے خاندان اور ایسے اہل بیت کے ساتھ آپ کو جو ہے مبارکباد کی پیش کرتا ہے کہ آپ کو ایسے اہل بیت اللہ نے دیے ہیں اور ایسے اہل بیت آپ کو ملے ہیں۔ تو اس طرح سے جو
یعنی پروردگار عالم نے جہاں ان کی نظر پوری ہوئی اور بیماری سے شفا پروردگار عالم نے ان کو عطا کی، وہاں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلانے کے عوض پروردگار نے سورہ ان کی شان میں نازل کر دیا جس کو سورہ حلاتہ کہا ہے۔
حلاتہ کہتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے پنجتن علیہ السلام کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا، اور مفسرین نے بھی لکھا کہ ان کی شان میں اور ان کے خلوص اور اس وہ نیت جو خالص نیت تھی اور جو خالص عمل تھا اس کے لیے اتنا پسند آیا پروردگار کو کہ پورا سورہ حلاتہ جو ہے وہ پنجتن علیہ السلام کی شان میں، یعنی
اور اسی لیے پروردگار نے آیت نمبر غالباً 8 ہے یا 9 ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ یہ صرف سے اور صرف اللہ کی خاطر جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم مسکین اور اسیر کو۔ قبلہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 4 تک کی جو یہ 4 آیات ہیں میں ان کی تلاوت کرتا ہوں، ان کے حوالے سے جو ان میں اہم نکات ہیں وہ کیا بیان کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ ان پہ مفصل روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا۔
جی
ان چار آیات میں پروردگار عالم نے کن اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ آپ بیان کریں۔
سب سے پہلے ذکر شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خدا کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس کا پہلی آیہ کریمہ ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہاں پہ سوالیہ شکل میں ہے لیکن ترجمہ یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ یقین کا ہم، کیونکہ اللہ کے یہاں سوال اور شک اس کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا، لہٰذا یقین کے معنی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں سوالیہ انداز میں پروردگار، کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یقینی چیز بھی جو ہے وہ سوالیہ انداز میں کیوں ذکر کی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ مردہ ضمیروں کو بیدار کیا جا سکے، زندہ کیا جا سکے،
متوجہ کرنے کے لیے کسی خاص نقطے کی طرف،
ہاں، سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جا سکے، مردہ ضمیروں کو زندہ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے، کیا میں نے تجھے اپنا دودھ پلا کے بڑا نہیں کیا؟ حالانکہ ایک یقینی چیز ہے کہ ماں نے اگر اسے دودھ نہ دیا جاتا ہے، اس کی پرورش نہ کی ہوتی تو آج یہ اور بات ہے کہ ابھی بڑا ہو گیا، وہ حقوق جو ماں باپ کے وعدہ نہیں کرتا ہے، بھول گیا وہ زمانہ۔
بالکل بالکل۔
تو
اللہ بھی اس طرح سے ایک یقین والی چیز کو بھی سوال کی صورت میں پیش کرتا ہے تاکہ انسان کے ضمیروں کو اور اس کے وجدان کو جو ہے وہ جھنجھوڑا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک مختصر فاصلہ اور ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور آپ کی طرف آئیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، کہ جس میں ہم سورہ دہر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔
سورہ دہر، یہ سورہ جمہور کے نزدیک مدنی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو فضائل ان آیات میں بیان ہوئے ہیں سب اس موقع پر بیان ہوئے جب اہل بیت علیہ السلام نے عیسیٰ اور قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کرتے ہوئے مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلایا۔ اس سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ اللہ کو غریب پروری کس قدر پسند ہے۔ اسی لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں غریب پروری سر فہرست نظر آتی ہے۔ چنانچہ آئے انما ولیکم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان بھی اسی غریب پروری کے موقع پر کیا ہے، اور اس سورہ کو آیت نمبر 20 میں یکایک رسول سے خطاب کر کے فرمایا، اور آپ جہاں بھی نگاہ ڈالیں گے بڑی نعمت اور عظیم سلطنت نظر آئے گی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ آیات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئیں۔ جب حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے تو ان کی شفا کے لیے 3 دن روزے رکھنے کی نظر مانی گئی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی خادمہ فضہ نے نظر کے روزے رکھے۔ افطاری کے وقت پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم اور تیسرے دن قیدی سائل نے سوال کیا۔ آل رسول نے سارا کھانا برائے رضا خدا انہیں دے دیا، صرف پانی سے افطار کر کے فاقے سے رہے۔ اس کا حوالہ تفسیر کشاف، در منصور، قایت المرام اور دیگر تفاسیر میں موجود ہے۔ بعض اہل قلم کے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ اہل بیت خود بھوکھے رہیں اور 5 افراد کا کھانا صرف 1 مسکین کو دے دیں، جبکہ آیت میں یہ مذکور نہیں کہ سائل صرف 1 شخص تھا۔ چنانچہ یتیم انزا مقربہ اور مسکین انزا مطربہ میں اطلاق ہے جو 1 یا 1 سے زیادہ پر صادق آتا ہے۔ ایک روایت میں اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کھانے پر بیٹھے تھے، ایک مسکین آیا، 1/3 اسے دے دیا، پھر بلا فاصلہ ایک یتیم آیا، دوسرا 1/3 اسے دے دیا، اس کے بعد ایک اسیر آیا تو تیسرا 1/3 اسے دے دیا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ بات ممکن نہ تھی کہ کوئی قیدی بھیک مانگنے کے لیے نکلتا، کیونکہ قیدی کے لیے طعام اور لباس کا انتظام حکومت کے ذمے تھا۔ اس کا جواب وہ خود اسی آیت کے ذیل میں دے دیتے ہیں۔ اس آیت میں قیدی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قید میں ہو، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان، خواہ جنگی قیدی ہو یا کسی اور جرم میں قید کیا گیا ہو، نیز خواہ اسے قید کی حالت میں کھانا دیا جاتا ہو یا اس سے بھیک منگوائی جاتی ہو۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے۔ وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے سورہ دہر کے تعارف کے حوالے سے۔ تو قرآن مجید کا جو یہ سورہ ہے جس میں اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ نے سنا اور اپنے جناب عباس مہدی حسنی صاحب سے بھی قبلہ سے، کہ جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن، امام حسین اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھا اور 3 دن تک مسلسل اسیر، مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا، تو اس کے عوض پروردگار عالم نے یہ تحفہ اپنے اہل بیت کو پیش کیا سورہ دہر کی صورت میں۔ تو ہماری گفتگو جا رہی ہے جناب حسنی صاحب سے۔ جی قبلہ، آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک جو 4 آیات ہیں، ان کے حوالے سے آپ نکات بیان کر رہے تھے کہ پروردگار نے ان نکات میں ہمیں کن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے؟
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں ذکر یہ ہوتا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا،
لم یکن شیئا مذکورا،
یعنی وہ ناچیز تھا۔ ناچیز ہونے کا مطلب دیکھیں، کبھی ایسا تو انسان فطری طور پر ناچیز ہوتا ہے، اس سے مثال طور پر انسان خلقت سے پہلے جو نطفے کی شکل میں تھا تو ایک ناچیز چیز تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں اپنے کو ناچیز بنا لیتا ہے،
بے وقعت کر لیتا ہے
جی، اپنی کردار، ایسا کردار بنا لیتا ہے اپنا، ایسے اعمال اور افعال اور حرکات اپنا لیتا ہے انسان کے، جس کی ایسا کریکٹر اپنا بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ناچیز ہو جاتا ہے۔ جیسے اس میں ذکر ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ناچیز ہو جب تک کہ تم جو ہے وہ توریت اور انجیل، پہلے کتابیں یہود و نصارہ اور عیسائیوں سے خطاب، یہودیوں عیسائیوں سے، جب تک تم انجیل اور توریت کے احکام پر عمل نہ کرو، یعنی ان پر اگر عمل کرو گے، اس کے دستورات پہ عمل کرو گے، انہیں سے خطاب نہیں، مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ اگر تم قرآن پر عمل نہیں کرو گے تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن کے احکام و قوانین پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انسان کا اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو کیسا بنا لے۔ اب یہ کہ انسان ناچیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انسان ہواؤں اور پانی میں، ہوا میں، اور کیا کہتے ہیں، ذرات میں، یعنی ذرات کی شکل میں تھا ان سب چیزوں میں،
بالکل۔
اور تقدیر الہی میں تھا لیکن اس طرح کا وجود اس کو نہیں ملا تھا, اور مخلوق کے شکل میں جو ہے وہ وجود میں نہیں آیا تھا. وہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے, اچھا اس میں خاص نقطہ کیا ہے اس آیت میں, ایک تو یہ کہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا وجود کس طرح سے تشکیل پایا. جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں نجل البلاغہ میں, حضرت علی علیہ السلام اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ, اس کی ابتدا نطفہ ہے آخر اس کی مردار ہے جب وہ مرا ہوا انسان ہو جاتا ہے. اب یہیں کے اوپر یہ کہ انسان اگر اپنے وجود کو یاد رکھے کیسے اس کا وجود تشکیل پایا ہے, تو اس کے اندر کبھی کبر و غرور و نخوت یہ سب پیدا نہیں ہو,
نہیں ہو سکتی,
نہیں ہو سکتی, اور انسان اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے, سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے جب وہ دیکھتا ہے کہ میری ابتدا بھی نجس ہے, میری انتہا بھی نجس ہے, پہلے بھی میں نجس تھا نطفے کی شکل میں تھا, جب مروں گا مردار کی شکل میں, جب تک مجھے غسل نہ دے دیا جائے تب تک میں نجس رہوں گا, تو کبھی اس کے اندر غرور نہیں پیدا ہوگا.
اور جب تک وہ زندہ ہے تو ابتدائی خلقت ہے, پھر اس کا اختتام ہے موت ہے, اور جب تک وہ ان دونوں کے درمیان زندہ رہتا ہے تب بھی اس کے بدن میں سے اگر ذرہ برابر خون کا قطرہ نکل آئے تو وہ نجس ہے.
جی,
اور اس کے اندر نجاست جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. اس کے باوجود انسان بعض اوقات غرور, نخوت, تکبر میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرعون اور شداد اور حامان اور پتنی کیا کیا بنا دیتا ہے.
جی, تو ایک نقطہ یہ کہ اپنے اندر انسان یاد رکھے اپنی خلقت کیسی ہوئی ہو, اس کی آخر میں کیا ہوگا, تاکہ اس کے اندر کبر و غرور پیدا نہ ہو. یہ اس کا اہم نقطہ ہے اس آیت کریمہ کا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے, یعنی مرد و عورت کے ملے ہوئے مادے سے پیدا کیا. نبتلی, تاکہ اس کو ہم آزمائیں. فجعلناہ سمیعاً بصیراً, بس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت اہم نکات ہیں. ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس میں پروردگار کہتا ہے کہ دو مادوں کے ملنے سے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا, جبکہ ہوتا یہ کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں آپس میں تو دو چیزوں کا ٹکرانا فنا کا مقدمہ ہوتا ہے, لیکن یہاں
تصادم ہوتا ہے اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے, بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو مادے جب ملتے ہیں تو جب دو مادے ٹکراتے ہیں, جب دو نطفے ٹکراتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان سے وجود پیدا ہوتا ہے, ایک مخلوق کی پیدائش ہوتی ہے اس سے, تو ایک اللہ کا ایک شاہکار ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے نبتلی, ایک اہم نقطہ یہ کہ ہم نے آزمانے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے, یعنی اس کے مقصد جو ہے اس کی خلقت جو ہے بے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کے تحت ہے. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں, یہ کہا کہ ملے جلے نطفے سے, اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ پروردگار
نطفے امشاج,
ہاں ملے جلے نطفے سے جو پیدا کیا ہے, اس میں یعنی اپنے قدرت کی جلوہ نمائی کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں اتنا قادر ہوں کہ ایک ناچیز چیز سے میں ایک عظیم مخلوق بنا سکتا ہوں. دوسرا نقطہ یہاں کے اوپر یہ ہے کہ پروردگار ایک ناچیز نطفے کے اوپر جو ہے وہ جسے کے لیے ڈرائنگ کر کے یا نقش آفرینی کر کے اپنی قدرت کے جلوہ نمائی کر رہا ہے کہ تمہاری نظر میں ایک وہ ہے, لیکن میں کس طرح سے اس کے اوپر اپنا نقش بناتا ہوں, ایک انسان کی خلقت اس کو دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فجعلناہ سمیعاً بصیراً, یعنی ہم نے امتحان کے لیے تو اس کو پیدا کیا, تو ایسا نہیں ہے کہ امتحان کے جو وسائل اور اسباب ہوتے ہیں وہ اختیار میں نہ دیے, وہ بھی ہم نے اس کے اختیار میں دیے,
اسے سننے والا اور دیکھنے والا
بنائے. اب ظاہر سی بات ہے سننے کے لیے انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ تم کوئی بات نہ سنو, کہا کہ تم ہر بات سنو. قرآن مجید میں یستم مومنین جو صفات بیان کی, یستمعون القول, کہ وہ ہر بات سنتے ہیں, فیتبعون احسنا, سنتے تو سب کی ہیں بھائی, آج مختلف چینل ہیں, مختلف جو ہے وہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں, مختلف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیبل چینلز موجود ہیں. کیا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ دیکھے سب کچھ سنے, لیکن کیا ہے اس میں جو احسن ہے قرآن مجید کی نظر میں, جو اس کو ہدایت کے راستے پہ لے جا سکتا ہے
اس کو اپنا لے,
اس کو اپنا لے,
باقی سب کو چھوڑ دے.
ہاں البتہ یہاں پہ ممکن دو گروہ ہوں, ایک وہ انسان جنہیں اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے, ممکن ہے کہ وہ اگر گمراہی کی بات ہو تو اسے بھی قبول کر لیں, لیکن ہر انسان کی عقل اپنے عقل سے کام لے, لیکن ایک وہ انسانی سے اطمینان ہے کہ جو ہے نہیں میں اگر کوئی بھی چیز دیکھوں کوئی بھی تو ہر بہکوں گا نہیں, اللہ نے مجھے عقل سلیم عطا کی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا کہ جو ہے وہ حق کی راہ کون سی ہے اور ہدایت کا راستہ کون سا.
یہ قبلہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان قوی ہو, جس کے پاس اس کا عمل اور کردار اچھا ہو. یہ یوں کہا جائے کہ ان تمام چیزوں کو چھاننے کے لیے اس کے پاس ایک ایسی چیز ہو کہ جس سے وہ بری چیزوں کو چھان کے الگ کر دے اور اچھی چیزوں کو وہ لے لے.
ایسا اتنا علم ہو, اتنی اس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہو جس سے وہ تشخیص دے سکتا ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے. اچھا, اب اس کے بعد کہتا ہے سمیم بصیرہ, اسے ہم نے دیکھنے والا بنایا, یعنی آنکھ سے دیکھے سب لیکن وہ چیز دیکھے کہ جو اس کو بصیرت اس کو عطا کرے جس سے وہ عبرت حاصل کرے. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کو انسان دو طرح سے دیکھ سکتا ہے. ایک بار ایک انسان کو دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے, اسی دنیا کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ اسی انسان کو جو ہے وہ
دنیا اس کے لیے بصیرت باعث عبرت بن جاتی ہے اور اسے بصیرت عطا کرتی ہے.
تو ہم نے اس کو, اس کے اہم نقطہ اس میں یہ کہ ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ امتحان کے وسائل جو ہیں دیکھنے اور سننے والا بنایا. یہ ایک نمونے کے طور پر ہے کہ آنکھ دیکھنے والی آنکھ یا کان کا جو تذکرہ اس کی طرف اشارہ ہے, ایک نمونے کے طور پر, ہاتھ ہے, پیر ہے, یہ تمام دل ہے, عقل ہے, تمام چیزیں کیا ہیں, یہ سب کے سب امتحان کے لیے ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید میں کہ وہاں کے اوپر جو ہے ہر چیز سے سوال ہوگا, انسان کے ہر عضو سے سوال ہوگا, آنکھ سے بھی سوال ہوگا, کان سے بھی سوال ہوگا, زبان سے بھی سوال ہوگا, ہر چیز سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا.
قبلہ, ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہے, آپ ان بقیہ دو آیات کے حوالے سے جو نکات ہیں ان کو بیان کر دیں, پھر میں اگلے سوال کی طرف چلوں.
ہاں, تو میں بہرحال تیزی سے گزرتا چلوں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انا ہدیناہ السبیل, ہم نے اس کو راستے کی ہدایت کر دی, اما شاکر وما کفور, اب چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا کفار نعمت کرنے والا انسان بن جائے. اب یہاں ظاہر سی بات ہے کہ اہم نقطہ یہاں کے اوپر کہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے اس کو سبیل کے راستے کی ہدایت کی, سبل نہیں کہا, کہ ہم نے بہت سے راستے, جیسے لوگ کہتے نہیں راستے سب اللہ کی طرف پہنچاتے ہیں, وہ کسی بھی مذہب کے راستے ہوں, نہیں,
یعنی سب راستے صحیح ہیں یا سب مذاہب یا سب فرقے صحیح ہیں, چونکہ سب کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اللہ پہ ہوتا ہے,
اللہ پہ ہوتا ہے, جبکہ ہمیں دیکھتے ہیں جناب آدم سے خاتم,
یہ نظریہ صحیح نہیں ہے.
ہاں, اس نظریے کی تردید ہے. جناب آدم سے خاتم تک جو بھی نبی آتا وہ ایک راستہ لے کے آتا ہے جس کا نام اسلام ہے. جو بھی نبی آیا وہ اسلام کا راستہ لے کے آیا, جسے قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں, اسلام ہے کہ جو دین ہے. اس لیے دوسری جگہ کہا گیا جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا اس کا وہ دین قبول نہیں. راستہ ایک ہے, ایک راستہ ہے کہ جو انسان کو منزل مقصود,
یعنی اچھے ہدف تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان غلط راستے سے جو ہے وہ اچھے ہدف تک پہنچے
گا ہی نہیں,
پہنچ
ہی نہیں سکتا جب راستہ ہی صحیح نہیں ہوگا, تو اس کو بے راہے اور گمراہی کی طرف لے جائے. اس کے بعد ارشاد اما شاکرن, اب کہہ رہے ہیں ہم نے جو اس کو راستے کی ہدایت کی, اب اس کو شکر گزار ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے کہ دو ہی گروہ ہیں انسانوں کے, یا شاکر ہیں یا تیسرے ذکر نہیں کیا ہے کہ یا وہ راہ ہدایت کو اختیار کر کے شاکر بندے بن جاتے ہیں یا راہ ہدایت سے منحرف ہو کے کفران نعمت کرنے لگتے ہیں. اچھا, اس کے بعد انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلال مسیر, اور ہم نے کفار ہیں ان کے لیے زنجیریں, طوق اور جو ہے بھڑکتے ہوئے شعلے جو ہے مہیا کر رکھے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ اسی کفران نعمت کا نتیجہ ہے جس کا پروردگار ذکر کر رہا ہے, جو کفران نعمت کرے گا اس کے لیے اس طرح کے عذاب ہم نے رکھے,
پروردگار ہم نے رکھا ہے. قبلہ, سورہ ایسا ہے کہ جس میں ہر آیت میں بہت سارے اہم نکات ہیں جو انسانوں کی ہدایت کی, بالخصوص مومنین کو متوجہ کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم شروع کی صرف چند آیات میں گفتگو کریں تو میرے خیال میں بقیہ آیات ہماری رہ جائیں گی. تو میں اس لیے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ ان صفات, یوں کہا جائے کہ یہ جو آپ نے گفتگو کی ابھی, اس کے بعد پروردگار عالم نے اس میں ابرار کا بھی ذکر کیا ہے, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے ابرار کے جو نیک لوگ ہیں ان کے کیا صفات بیان کی ہیں اور ہمارے لیے ان میں کیا جو ہے وہ پیغام ہے.
جی, سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ ابرار کون لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس پروگرام کی ابتدا ہی میں گفتگو ہوئی کہ شان نزول کے سلسلے سے, تو مراد بھی جو ہے وہی اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جو ان کا یہاں پہ لفظ ابرار کے ذریعے جو ہے وہ ذکر کیا گیا, ان کو یاد کیا گیا ہے.
قبلہ, اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس سوال کا جواب بریک کے بعد انشاءاللہ آپ دیں گے.
بسم اللہ.
تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ دہر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اب تک کی گفتگو میں ہمارے معزز مہمان جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب نے سورہ دہر کا شان نزول بیان کیا ہے اور ابتدائی چار آیات کے اندر جو اہم اور خوبصورت نکات تھے تفسیری حوالے سے، قرآنی حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں. تو وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستاں,
جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستاں,
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا,
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا.
تو قبر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے,
تو قبر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے,
سایہ تیرے علوں کا دو جگ پہ با خدا ہے, جھکتا ہے آسمان,
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا,
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا.
کیوں نہ تیرے علم پہ آ کر کہے جہاں,
بس تیرے در در کہاں
مولا,
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا.
تیرے در کے ہیں بھکاری سب اولیاء قلندر,
تیرے در کے ہیں بھکاری سب اولیاء قلندر,
سجدے کرے چوکھٹ پہ تیری آنکھ,
سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آنکھ,
دینے لگے زمین پر قدسی بھی اذان,
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا,
بس تیرے در دنیا میں در کہاں
مولا.
پڑھتے ہیں علی والے یہی منقبت یہاں,
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا,
بس تیرے در.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان میں, اور سورہ دہر کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے. تو قبلہ حسنی صاحب, ابرار کی صفات جو آپ بیان کر رہے تھے, اور ان صفات کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟
جی, تو میں نے یہ عرض کیا کہ ابرار سے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ ابرار سے مراد
اہل بیت علیہ السلام,
یعنی حضرت علی علیہ السلام, حضرت فاطمہ زہرا السلام, امام حسن, امام حسین علیہ السلام. اب ان کے صفات اس میں جو قرآن مجید کی سورے میں جو ہے وہ ذکر کیے ہیں پروردگار نے, ایک تو یہ کہ ان الابرار یشربون من کاس ان کان مزاج ہوا کافورا, کہ ان کو جو نعمت ملے گی جنت میں اس کا ذکر ہے کہ وہ ایک ایسے پیالے سے پئیں گے کہ جس کا جس میں کافور یعنی خوشبودار چیز کے آمیزش ہوگی. اور اس کے بعد اس طرح سے بھی صفات کا ذکر شروع ہوتا ہے, پھر اس چشمے کا تذکرہ جس سے پئیں گے. تو خیر چونکہ وقت کم ہوتا ہے دوسرے وقفے کے بعد, میں چاہوں گا کہ اہم مطالب ان کی طرف اشارہ کروں فقط. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا, پھر ان کی جو نذر کا ذکر ہے کہ وہ نذر کو پورا کرتے ہیں, وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی سختی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی, یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا, اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہاں تک کی آیتوں میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اس میں ایک مسلسل ان کے یہاں یہ ان کی سیرت ہے, یوفونا یعنی اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے.
یعنی یہ صرف ایک دن کا قصہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں سورہ نازل ہو گیا, بلکہ ہمیشہ ان کی عادت تھی.
جی, جو عربی زبان سے آشنا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ یوفونا, یعنی گویا کہ بتانا چاہیے ہماری بھی سیرت یہ ہونا چاہیے کہ ایک عمل اگر ہمارے اندر ہے تو اس کی مسلسل وہ عمل کو
عمل میں تسلسل ہونا چاہیے, وہ عمل ایک دفعہ انجام دینے کے بعد رک نہ جائے.
جی جی
بالکل.
تو اس کے بعد آٹھویں آئے کریمہ جو کا یطعمون علی حبہ, اب یہاں کے اوپر بہت اہم نقطہ ہے. کہا گیا ہے کہ علی حب اللہ, ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ اللہ کی محبت میں ان کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی کہا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے, ایک اہم پیغام یہ. دوسرا نہیں, علی حب طعام, یعنی وہ انہیں خواہش ہوتی ہے کھانے کی, لیکن اپنی خواہش پر جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے.
خود انہیں کھانے کی ضرورت تھی, وہ روزے سے تھے, بھوک ان کو لگی تھی, پھر بھی انہوں نے
ایثار کے در سے, گویا کہ ہمیں ضرورت ہے لیکن ایثار کے در سے, کہ خدا کو پسند یہ کہ ہم اس وقت ایثار کریں.
ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھانا بہت زیادہ مقدار میں ہے, خود بھی کھاتے ہیں, جو بچتا ہے وہ اللہ کے نام پہ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں. یہاں ایسا نہیں تھا.
جی جی,
ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کھانے کے,
کچھ نہیں تھا, ان کو بھی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے اپنی خواہش کو اپنی ضرورت پر جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا.
سبحان
اللہ. اب دیکھیں یہاں کے اوپر پھر ان کی پروردگار ترجمانی کرتا ہے.
ہمارے پاس دو منٹ رہتے ہیں
کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کی مرضی کے لیے کھلاتے ہیں, اور یہ ان کا قول نہیں, یعنی ان کی ترجمانی پروردگار کر رہا ہے کہ ان کا عمل اللہ کے, یعنی اس میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہمارا بھی جو درس وہ عمل ہونا چاہیے وہ صرف پروردگار کی ذات کو مد نظر میں رکھ کے ہونا چاہیے. لا نورید منکم جزا ولا شکورا, نہ کسی جزا کی خواہش ہونی چاہیے نہ کسی شکر کی, لوگ شکریہ ادا کریں, لوگ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ادا کریں, اس کی خواہش نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اور ان کے صفات کا ذکر ہے اور ان نعمتوں کا تذکرہ. اس کے بعد انا نخاف من ربنا, ہم اپنے پروردگار کے خوف رکھتے ہیں. یہاں پہ ایک درس ہے کہ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا ان کے عمل کے سنت, جن کی فضیلت, جن کی سیرت یہاں پروردگار بیان کر رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں پروردگار سے ڈرتے ہیں. یعنی کیا کہ جب وہ اتنا ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے, اللہ کے دن قیامت اس سے ڈرتے ہیں, تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے.
سبحان, یہ یقیناً اہم, یہ ہم لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے
جی
ایک درس ہے, ایک پیغام ہے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے سورے نازل ہو رہے ہیں, جن کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں قرآن مجید کی, لیکن وہ فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کہ ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں.
قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, جن کا کردار کی ضمانت لی گئی ہے, معصوم,
جو معصوم ہے. قبلہ بہت بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو پھر کبھی سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ کے ساتھ پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے سورہ انسان کے بعد والا سورہ آپ کی خدمت میں لے کے, مجھے میرے دوستوں کو میرے مہمان